آسمانی سورے
عزیزان محترم، قرآن حکیم کے مختلف سوروں کے اجمالی تعارف پر مشتمل آسمانی سورے لے کر حاضر ہیں۔ ولی الحسن رضوی کا سلام قبول فرمائیں۔ آٹھ آیات پر مشتمل سورہ تین قرآن حکیم کا ترتیب کے لحاظ سے 95واں اور نزول کے اعتبار سے سورہ بروج کے بعد سورہ قریش سے پہلے نازل شدہ 28واں سورہ ہے، جس کا نام تین زیتون اور تینوں زیتون اسی سورہ کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں۔ یہ سورہ مکے میں ہی تدریجی طور پر نازل ہوا ہے، علی الظاہر جس کی دلیل اس سورہ کی تیسری آیت ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ کی ایک بہترین اور خوبصورت ترین مخلوق کے طور پر انسان کی آفرینش اور کمال و ارتقاء اور اس کے بعد اپنی فطرت اولیہ پر باقی رہنے کے سلسلے میں باہمی اختلاف اور انحراف و خروج کے باعث زوال و انحطاط کے پست ترین مقام تک پہنچ جانے کی طرف اشارہ ہوا ہے، اور واضح کر دیا گیا ہے کہ خود حکمت الہیہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ دونوں گروہوں کی جزا میں فرق قائم کرے۔ چانچہ انسانی نجات اور کامیابی و کامرانی کی بنیادیں ذکر کرنے کے بعد اس سورہ میں خداوند متعال نے مسئلہ معاد اور خداوند قدوس کی بلا شرکت غیر مطلق حکمرانی کے اعلان پر سورہ کا اختتام کر دیا ہے۔ جس وقت پیغمبر اکرم شہر مکہ میں نبوت و رسالت پر مبعوث ہوئے، الہی قوانین و دستورات لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو نصیحت کی کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ دور جاہلیت کے باطل افکار و نظریات اور رسم و رواج چھوڑ دیں، خدا کو ایک اور اکیلا معبود قرار دیتے ہوئے اس کے دین و آئین کی اطاعت کریں۔ دور جاہلیت کے پروردہ 360 بتوں کے پجاریوں نے نہ صرف یہ کہ رسول اکرم کی دعوت و ہدایت پر توجہ نہیں دی، بلکہ ان کو اپنے باپ دادا کے دین و آئین کا مخالف قرار دے کر ان کی مخالفت اور دشمنی پر اتر آئے۔ علی الظاہر یہی وہ زمانہ تھا جب سورہ مبارکہ تین نازل ہوا، جس میں خدا کے دین کی عظمت و اہمیت بیان کرتے ہوئے خدا کے نبی کی اطاعت و پیروی انسانی عقل و فطرت کا تقاضا قرار دے دیا گیا، اور جو لوگ اس کی مخالفت پر کمر بستہ تھے ان کی راہ و روش کو خود انسانی عقل و فطرت کی مخالفت قرار دے کر ان کی مذمت اور سرزنش سے کام لیا گیا، اور منکرین معاد کے درمیان الہی جزا و سزا کے موضوع کا اس بات کیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، خدائے رحمان و رحیم کے نام سے تین یعنی انجیل اور زیتون پیدا ہونے والے انبیاء خیز شہر شام اور بیت المقدس کی قسم، اور سرزمین طور سینا کی قسم، اور اس پرامن شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو خلقت و آفرینش کے بہترین نظام کے ساتھ خلق کیا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک تین و زیتون سے مراد یہی انجیر و زیتون کے پھل ہیں جو ہم کھاتے ہیں، چونکہ یہ دونوں شفا بخش پھل تمام انسانوں کے لیے غذائیت کے ساتھ بیماریوں کے علاج میں بھی کام آتے ہیں، اور شاید اسی لیے قرآن حکیم میں انجیر کا بہشتی پھلوں سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے پھلوں میں شمار ہوتا ہے، اور زیتون کو شجرہ مبارکہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور مفسرین نے بھی ان کی خصوصیات اور فوائد بیان کر کے ادعا کیا ہے کہ خدا نے انہی خوبیوں کے باعث ان کی قسم کھائی ہے۔ لیکن چونکہ تین اور زیتون کی قسموں کے فوراً بعد طور سینا اور مکہ امن کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اس لیے زیادہ مناسب ان مفسرین کا قول نظر آتا ہے جنہوں نے چاروں قسموں کو ان سرزمینوں سے متعلق قرار دیا ہے جو الہی ادیان کی پیدائش کا مرکز کہے جا سکتے ہیں۔ تین سے مراد وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن پر دمشق واقع ہے، اور زیتون سے مراد وہ پہاڑیاں ہیں کہ جن میں سے ایک پہاڑی کے دامن میں بیت المقدس واقع ہے، اور چونکہ یہ دونوں پھل ان پہاڑیوں پر کثرت سے پائے جاتے ہیں، شاید اسی لیے ان کو یہ نام دیے گئے ہیں، اور قرآن میں ان کی قسمیں اس لیے کھائی گئی ہیں کہ بہت سے انبیاء من جملہ ان کے حضرت نوح اور ابراہیم علیہ السلام انہی علاقوں میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اسی طرح طور سینین سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں خداوند متعال نے حضرت موسیٰ ابن عمران سے کلام کیا، اور اسی کو طور سینا بھی کہا گیا ہے۔ اسی طرح بلد امین یعنی شہر امن سے مراد مکہ معظمہ ہے، کیونکہ امن و تحفظ شہر مکہ الحرام کی خصوصیات میں سے ہے، جہاں مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت پر مبعوث ہوئے ہیں، اور یہی وہ شہر ہے جہاں خانہ کعبہ واقع ہے، جس کے لیے خداوند کریم نے سورہ عنکبوت میں فرمایا ہے، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے ایک امن کا حرم بنایا ہے، اور اسی کے لیے خلیل حق نے دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، میرے پروردگار اس کو شہر امن قرار دے دے۔ چنانچہ پیش نظر آیت میں بھی ھذا سے علی الظاہر مکہ معظمہ مراد ہے، اور ھذا سے اشارہ اس خاص احترام کے تحت ہے جو مکہ کو دیگر تین مقامات کے مقابلے میں حاصل ہے۔ گویا خداوند عالم نے ان مقامات کی قسم کھا کر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم و عیسیٰ، نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانند عظیم انبیاء کو ان سرزمینوں پر مبعوث کر کے اللہ نے تمام انسانوں کے لیے ہدایت و رہبری کا انتظام کیا، اور اپنے دین کامل اسلام اور شریعت الہیہ کے ذریعے ہر فرد بشر کے لیے حجت تمام کر دی۔
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔
اور اسی لیے چار چار قسمیں کھانے کے بعد خالق کائنات نے فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ انسان کو ہم نے خلقت کے تمام پہلوؤں سے بہترین نظام کا حامل، منظم و مرتب بنایا ہے، وہ ہر رخ سے موزوں، متناسب اور لائق و فائق ہے، اس کے یہاں توازن اور اعتدال پایا جاتا ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اس کے اندر ہر پہلو سے ہر طرح کی قوت و استعداد موجود ہے، اور عقل و روحانی اعتبار سے بھی ہم نے اس کو عظمت و کرامت عطا کی ہے، اور ایسی عقل و فطرت کا مالک بنایا ہے کہ زندگی کی راہوں میں آسانی کے ساتھ یہ اپنے کمال و ارتقاء اور پستی و زوال کی راہ کو خود مشخص و معین کر سکتا اور اپنی پسندیدہ راہ پر چل سکتا ہے۔ انبیاء و رسل کی راہ ہے کہ جنہیں اللہ نے انسانی عقل و فطرت کی تقویت اور ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث کیا ہے۔ جی ہاں، احسن تقویم کا مطلب یہی ہے کہ انسانی وجود اپنے تمام وجودی پہلوؤں سے احسن یعنی دیگر تمام مخلوقات سے بہتر اور قوام یعنی ثبات و بقا کا حامل ہے۔ گویا تمام انسان ایک جنس کے عنوان سے اپنی خلقت میں بہترین قوام کے مالک ہیں، اور اس بات کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں کہ منزل کمال پر فائز ہو سکیں، اور پروردگار کے جوار میں ہر طرح کی شقاوت و بدبختی سے آری سعادتیں حاصل کر لیں، کیونکہ خالق نے ان کو پوری طرح علم مفید کسب کرنے کے وسائل سے لیس کر دیا ہے، اور عمل صالح کی انجام دہی کے ذرائع بھی ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، کیونکہ خداوند متعال اس کو اپنے قرب میں عروج پر فائز دیکھنا چاہتا ہے، جیسا کہ اس نے سورہ فاطر میں کہا ہے، الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاک و صالح اعتقاد اس کو اس کے پاس بلند کر دیتا ہے، اور نیک عمل بلند ہونے میں مدد کرتا ہے۔ مگر کیا کیا جائے، باوجود اس کے کہ اللہ کی شریعت اور انبیاء کی تعلیم انسان کی عقل و فطرت کے ساتھ پوری طرح سازگار اور سعادت و کامرانی کی ایک اور اکیلی سیدھی راہ ہے۔ انسانوں کے درمیان بہت سے ایسے افراد ہیں جو خدا کا دین قبول کرنے اور اس پر چلنے سے کتراتے بلکہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اپنی انسانی ماہیت اور الہی فطرت کے خلاف چلتے ہیں اور نفسانی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ انسانوں کے بنائے ہوئے منحرف اور گمراہ راستوں پر چلنا اپنا انسانی غرور سمجھ لیتے ہیں، اور جب اپنی تمام انسانی قوتیں اور صلاحیتیں غلط راہوں پر لگا دیتے ہیں تو خداوند قدیر بھی ان کی پستیوں میں اضافہ کر دیتا ہے، گراتے گراتے ان کو اسفل سافلین یعنی تمام اہل عذاب کے پست ترین مقام تک پہنچا دیتا ہے، جس کا نمایاں ترین نظارہ عصر حاضر کے اسی نام نہاد ترقی یافتہ دنیا میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ انسان جب پستیوں میں گرتا ہے تو وحشی درندوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، بلکہ اپنی درندگی میں درندوں کو بھی مات دے دیتا ہے۔ درندہ صرف اپنی غذا کے لیے دوسرے جانوروں کا شکار کرتا ہے، جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کا قتل عام نہیں کرتا، مگر انسان خود اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا نہ صرف نہایت ہی بھیانک شکل میں قتل عام کرتا بلکہ ایٹمی اور کیمیائی اسلحوں کے ذریعے آئندہ نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مذہبی میدان میں یہی احسن تقویم پسترین جمادات کی پرستش کرتے کرتے اس مقام تک گر جاتا ہے کہ مرد و عورت کے اعضائے جنسی کو ہی اپنا معبود قرار دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے نفسانی خواہشات کی پیروی انسان کو پسترین مقام تک گرا دیتی ہے، اس لیے اعلان ہوا ہے کہ خدا کی راہ چھوڑ کر انسان جس راہ کا بھی انتخاب کرے گا خود کو مقام انسانیت سے گرا دے گا، خصوصاً خدا کے دین کی مخالفت اس کو اسفل سافلین تک پہنچا سکتی ہے، جبکہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ الہی نعمتوں اور صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے تو انسان احسن تقویم ہونے کی حیثیت سے فضل و کمالات کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو سکتا ہے، جو انسان ہونے کی حیثیت سے اس کا اولین حق ہے، اور جو اس مقام پر فائز ہوگا وہ پیش خدا دنیا و آخرت دونوں میں بہترین اجر و جزا کا مستحق قرار پائے گا۔ اللہ اس کو غیر ممنون اجر یعنی ہر قسم کے نقص و عیب سے عاری جاویدان نعمتوں سے نوازے گا، شرط صرف ایمان اور عمل صالح ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال نے علی الظاہر اسی انسان کو مخاطب قرار دیا ہے کہ اے انسانوں، ان تمام روشن و واضح مدلل حقائق کے بعد بھی آخر وہ کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر تم روز جزا و سزا کی تکذیب کر رہے ہو؟ یعنی جب انسانی معاشرے میں خلقت کے تمام پہلوؤں سے بہترین و متناسب ترین خلق کیا جانے والا انسان صاف طور پر دو گروہوں میں بٹا نظر آتا ہے، ایک وہ ہیں جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر خدا کو اپنی فطرت اولیہ پر بہترین صورت میں باقی رکھا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کو ان کے غیر فطری عقائد و اعمال کے سبب خدا نے اسی دنیا میں بدترین و پسترین مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تو کیا دونوں گروہوں کا آخری انجام یکساں اور ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ تو کس بنیاد پر جزا و سزا کا تم انکار کر رہے ہو؟ کیا کسی کی بھی عقل دونوں کی سرنوشت ایک اور ایک جیسی تسلیم کر سکتی ہے؟ کیا درندہ صفت زندگی گزارنے والوں اور پاک و پاکیزہ حیات کے ساتھ سفر کرنے والوں کے آخری انجام میں کوئی فرق نہیں ہوگا؟
سبحان اللہ العظیم وبحمد، سبحان اللہ العظیم وبحمد، ولا حول ولا قوة الا بالله۔